ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللہ نے اس قرآن کو بالکل بیلنسڈ بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خبردار کر دے ایک سخت سزا سے اور جو اللہ کی طرف سے ہوگی, مل دنہو جو اس کی طرف سے ہوگی. ویبشر المؤمنین, اور اللہ مومنین کو بشارت دے دے, گلیڈ ٹائیڈنگ دے دے. آپ یہاں اس آیت میں خوبصورتی دیکھیں, مومنین کو جب بشارت دینے کی بات آئی تو مومنین کو مینشن کیا گیا ہے. ویبشر المؤمنین, اور اللہ بشارت دے کس کو؟ مومنین کو. لیکن جب خبردار کرنے کی بات آئی تو بیچ میں سے وہ آبجیکٹ غائب ہے. لینذر, تاکہ وہ خبردار کرے کس کو, یہ تو نہیں آیا, نہیں آنا. تو اسکالرس کے مطابق یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے, ایک لفظ محذوف ہے. یہ اصل میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ قیمن لینذر المکذبین, تاکہ یہ خبردار کرے جھٹلانے والوں. لیکن اللہ نے مینشن ہی نہیں کیا جھٹلانے والوں کو, اس لیے کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر کو مینشن ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کافر کی کوئی پرواہ نہیں, اور جس کی اللہ پرواہ نہ کرے اس کی دنیا کبھی سنور سکتی ہے؟ جس کی اللہ پرواہ نہ کرے وہ دنیا میں کبھی سیٹسفائی رہ سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ آٹومیٹک ایک لفظ جو ہے اس کو محذوف رکھا گیا ہے. چاہے اس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ للکافرین سمجھیں یا للمکذبین سمجھیں, اس لفظ کو یہاں مینشن نہیں کیا گیا. یہاں پر سمپل لایا گیا لینذر, تاکہ وہ خبردار کر دیں ایک سخت سزا سے. اور وہ سخت سزا کیا ہے؟ یقیناً وہ آخرت کی سخت سزا ہے. ینذر کے اندر دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ ینذر کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب خاص اپنے پاس سے اتاری ہے تاکہ اللہ کافروں کو سزا سے, عذاب سے وارن کر دے. اور ایک اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ ینذر کا جو سبجیکٹ ہے, جو فائل ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں, تاکہ جو وہی اللہ کے رسول کو دی گئی ہے وہ اس کے ذریعے سے جھٹلانے والوں کو عذاب سے وارن کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بتا دیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے. اللہ نے کہا ویبشر المؤمنین, تو یہ کتاب دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد آیا اسی آیت میں کہ یہ وارن کرتی ہے, لوگوں کو ڈراتی ہے کہ دیکھو برے انجام سے بچو, اور دوسرا یہ گلیڈ ٹائڈنگ دیتی ہے مومنین کو اور ان کو بتاتی ہے الذین یعملون الصالحات. یہ صرف مسلمین نہیں ہے, وبشر المسلمین تو نہیں آیا کہ مسلمانوں کو بشارت دے دو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ مومن. مسلم تو ہم سبھی ہی ہیں. جس کے ریلیجن کے خانے میں مسلم لکھا ہے, اسلام لکھا ہے, وہ مسلمان ہے. مومن کون ہے؟ جس کا عمل اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہے, جس کے دل میں یقین ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے, چاہے مجھے دنیا میں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. یاد رکھیں دنیا میں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ کون مسلمان ہے صرف اور کون مومن بھی ہے. ہم ایک دوسرے کی نظر میں سب مسلمان ہیں. اللہ ایمان جانتا ہے, دلوں کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو کس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے, الذین یعملون الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, ان لہم اجرا حسنا, ان کے لیے بہترین اجر حسنا ہے. اور اجر حسنا کیا ہے؟ اس کو آیت نمبر 3 میں بتایا گیا. اجر حسنا کیا ہے؟ ما کثین فیہ ابدا. کیا اجر ہے مومنین کے لیے؟ مومنین کے لیے جنت, اللہ کی رضا ان کا اجر ہوگا. کیونکہ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 3, یہ آیت نمبر 2 کے لاسٹ جملے سے کنیکٹڈ ہے. ما کثین فیہ ابدا, یہ مومنین جو ہیں یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو 3 آیتیں ہیں سورۃ الکہف کی, مفسرین کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 3 فنڈامنٹلز کو بیان کیا ہے. صرف 3 آیتوں میں اسلام کے بیسک فنڈامنٹل جو 3 ہیں وہ 3 بیان ہوئے ہیں. اسلام کا بیسک فنڈامنٹل ایک ہے توحید, دوسرا ہے رسالہ, اور تیسرا ہے آخرہ. جب آپ نے آیت نمبر 1 پڑھی تھی پہلی آیت, تو وہاں توحید کا ذکر تھا. الحمدللہ الذی, اللہ کے لیے کل حمد اور کل شکر آیا تھا. اللہ نے اپنی تعریف وہاں مینشن کی تھی. یہ ہے توحید کا کانسیپٹ کہ کسی کی الٹیمیٹ تعریف اور کسی کا الٹیمیٹ شکر نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. یہ ہے اللہ, یہ ہے توحید کا کانسیپٹ. پھر اس میں آیا تھا پہلی آیت میں ہی انزل علی عبدہ الکتاب، تو یہاں پر آپ کو ایمان بالرسالہ ملتا ہے، رسولوں پر ایمان، یہ آپ کے فیتھ کا ایک اہم ایسپیکٹ جو ہے وہ لایا گیا. آپ نے سنی ہوگی نا ٹرم ایمانیات ثلاثہ، ایمانیات ثلاثہ یعنی تین بیسک ایمان ہمارے جو ہیں، اس میں ایک ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالرسل، اور تیسرا ہے ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ کہیے یا توحید کہیے ایک ہی بات ہے، ایمان بالرسل جو آپ کہیں گی یا رسالہ کہیں گی ایک ہی بات ہے. اور یہ آیت نمبر ایک میں مینشن کیا گیا تھا انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہ آیت نمبر دو اور تین میں کانسیپٹ ہے آخرت کا، اس لیے کہ جو اس کتاب کی وارننگ کو نہیں سنے گا اس کے لیے سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے، اور جو اس کتاب کی وارننگ سے فائدہ اٹھا لے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کی نوید سنا دی ہے. تو یہ اتنی سی تین آیات میں آپ کو فنڈامنٹلز توحید کے جو ہیں وہ سمرائز ہوتے ہوئے مل گئے ہیں. اور یہی تین کانسیپٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تین چیزیں اور ملتی ہیں ان تین آیتوں میں. ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا اظہار ہے ان آیات میں. ایک ہے اللہ کا خوف ان آیات میں، اور تیسرا ہے امید کا اینگل ان تین آیات میں، جس کو آپ کہتے ہیں عربی زبان میں الحب والخوف والرجا. حب محبت، خوف اللہ کا فیئر، اور رجا امید، ہوپ اللہ سے. یہ آپ کو تینوں ان کانسیپٹ، یہ تینوں ایموشنز آپ کو ان تین آیات میں محسوس ہو رہے ہیں. جب اللہ نے کہا الحمدللہ تو یہ ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا. جیسے الحمدللہ کہنے کے بھی دو انداز ہو سکتے ہیں. آپ کی دوست آپ سے پوچھیں، آپ کی امی آپ سے پوچھیں، بیٹا تمہارے شوہر تمہیں پریشان تو نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں الحمدللہ، نہیں کرتے. اور ایک آپ کہیں الحمدللہ امی بہت اچھے ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ کہنے میں فرق ہو گیا نا، صحیح؟ تو جب آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ صرف آپ کی زبان کا سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، اٹس اے فیلنگ اٹیچ ٹو یور ہارٹ. آپ اپنے دل سے الحمدللہ کہتے ہیں. تو جب آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں تو یہ اصل میں اللہ کا، اللہ کے ساتھ آپ کا محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک ایموشن ان تین آیات میں آپ کو الحمدللہ کے ذریعے اللہ سے محبت کا ملتا ہے. دوسرا ایموشن آپ کو ان آیات میں اللہ کے ساتھ خوف کا ملتا ہے، تخویف کا. تخویف خوف سے ہے. اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لینذر، تاکہ یہ قرآن یا رسول اللہ ان کو وارن کر دیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، بأساً شدیداً، ایک سخت سزا سے. بعض اوقات انسان اللہ کی سزا کے ڈر سے عمل پہ آتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کی محبت میں عمل سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ایموشنز قرآن میں استعمال کیے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں دی محبت کا ایموشن، ایک دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوف کا ایموشن، اور ایک امید کا ایموشن، رجا کا ایموشن. کیسے دیا؟ کہ جو نیک عمل کریں گے، اللہ نے کہا ہے یبشر المؤمنین، مومنین کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. تو یہ تینوں ایموشنز آپ کو ان تین آیات کے اندر مل رہے ہیں. اور ہم انسانوں کو زندگی میں موسٹ آف دا ٹائم تبشیر اور تخویف دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہمیں خوف کے ذریعے اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں گلیڈ ٹائڈنگ، اجر اور جنت کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی اطاعت میں آنا ہوتا ہے. جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں مین کائنڈ نیڈ دا کیرٹ اینڈ دا اسٹک. آپ نے سنا ہوگا نا، یو نیڈ دا کیرٹ، کیا مطلب ہے آپ کو کیرٹ کیوں چاہیے؟ مینس یو نیڈ دا انسینٹیو. تو ہمیں جنت اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں بتائی ہے وہ انسینٹیو کے طور پر بتائی ہے. اینڈ وائی مین کائنڈ نیڈ اے اسٹک؟ یو نیڈ دا پنشمنٹ ایز ویل. لا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اگر لا کو، قانون کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ یا معاشرہ سزا دے گا. تو یہی کانسیپٹ جو ہے قرآن میں رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لوگوں کو تبشیر کی ہے، جنت کی گلیڈ ٹائڈنگ دی ہے، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خوف بھی دلایا ہے. یہ دونوں ایموشنز ملتے ہیں، اور یہی قرآن کا خوبصورت بیلنس ہے جس کو رکھا گیا ہے. آگے آیت نمبر چار میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو، اور وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو، قالو، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے یا اللہ کی اولاد ہے. آپ دیکھیں آپ میں سے جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. میں بہت زیادہ اس کو گرامٹیکل سبجیکٹ بنانا نہیں چاہ رہی, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں اتنی ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں گرامر کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ان کو الگ نہیں کر پاتے. یہ ویون ذرا جو یہاں پر آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آیت اسٹرانگلی کنیکٹڈ چل رہی ہے پیچھے کانٹیکسٹ کے ساتھ, ورنہ یہ یون ذرو ہونا چاہیے تھا. پیچھے آپ دیکھیں آیت نمبر 2 میں آپ نے کیا پڑھا تھا, لیون ذرل لیون ذرا قیمن لیون ذرا آیا تھا, آخر میں را پر زبر آئی تھی, وہی چیز یہاں پر مینشن کی گئی. اور اسی طرح اسی آیت میں یبشرا آیا تھا. پوری آیات آپس میں پورا کانٹیکسٹ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ چیز آئی ویون ذرا تاکہ وہ خبردار کرے, تو تاکہ آٹومیٹیکلی یہاں پر آ جائے گا اس واؤ کی وجہ سے, اس لیے کہ دو جملوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے, یہ جوڑ دیا بات کہ قرآن کا مقصد یہ بھی ہے. ایک قرآن کا مقصد کیا تھا کہ قرآن وارن کر دے جھٹلانے والوں کو, ایک قرآن کا مقصد کیا تھا کہ قرآن خوشخبری سنا دے نیک عمل کرنے والوں کو. یہ ایک اور قرآن کا مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مس انفارمیشن کو ٹھیک کرنے آتا ہے. یہ آیت نمبر 4 آپ کو بتا رہی ہے. یہ جو مس انفارمیشن تھی معاشروں کے اندر, سوسائٹیز کے اندر, کریڈ کے اندر, عقیدوں کے اندر, یہ قرآن ان مس انفارمیشن کو ٹھیک کرنے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک اور پرپس یہاں پر بتا دیا. اور اسکالرس کے مطابق آپ دیکھیں مصحف میں قرآن میں 3 صورتیں ایک ساتھ لائن سے آتی ہیں, سورت بنی اسرائیل, سورت الکہف اور سورت المریم. سورہ کہف میں بنی اسرائیل کا چہرہ واضح کیا گیا ہے, ان کی غلطیوں کو واضح کیا گیا ہے. سورہ کہف میں اس جگہ پہ اس آیت میں, اور پھر آگے پوری سورہ مریم میں نصارہ کے چہرے کو واضح کیا گیا ہے کہ کیا ان کی غلطیاں تھیں, کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی. تو یہاں پر جو ہے مقصد کیا تھا, کیا سورہ کہف جب مکہ میں نازل ہوئی تھی تو مکہ میں نصارہ کرسچنز موجود تھے؟ کل میں نے کچھ بتایا تھا, یاد ہے میں نے کل بتایا تھا کہ مکہ میں کرسچنز موجود نہیں تھے, حجاز کے علاقے میں کرسچنز تھے. حجاز وہ پورا عربین پیننسیولا کہلاتا ہے, اس میں کرسچنز تھے, یثرب میں کرسچنز تھے, لیکن مکہ میں اسپیسیفکلی کرسچنز نہیں تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف جو کہ مکی سورت ہے اس کو نازل کیا, اور اللہ نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور یہ قرآن کا ایک مقصد ہے کہ قرآن ان کو بھی وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا ہے. تو مقصد کیا ہے یہاں پر, اصل میں ڈائریکٹلی نصارہ کو نہیں کہا گیا, وارن کیا گیا ہے قریش کو کہ قریش اس سے سبق حاصل کریں. نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, بعض یہودی ٹرائبز جو تھے جیوش ٹرائب وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے. اور یہ جو قریش تھے کیا یہ بھی کسی کو اللہ کی اولاد کہا کرتے تھے؟ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے, اور اپنے بعض بتوں کو بھی اللہ کی خاص اولاد کے ساتھ ایسوسیٹ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر اصل میں وارن جو کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مینشن کر کے, نصارہ کو مینشن کر کے قریش کو وارن کیا ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا اس کو ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں, جو نصارہ تھے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے کیا وہ اپنے دور کے مسلمان تھے؟ بالکل. نصارہ جس وقت اپنے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. ہر نبی کے فالوورز جب تک اپنے نبی کو مانتے رہے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے. اور ان کرسچنز کے لیے آتا ہے کہ کرسچنز نے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ارلی ٹو جنریشن جو ان کی سینچریز گزری ہیں, جنریشن نہیں ارلی ٹو سینچریز جو گزرے ہیں, اس میں یہ مونوتھیزم کے اوپر تھے, توحید کے اوپر تھے. ایون نصارہ بھی یہ 4th century کے آگے پیچھے جا کر ان میں ڈیبیٹ شروع ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر, اور پھر اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا ہے. ورنہ انیشلی جو نصارہ تھے جو کرسچنز تھے وہ توحید کے اوپر تھے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی لائن میں آئے تھے جس لائن میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کس امت پر آئے تھے؟ اس امت کا نام قرآن میں بار بار آتا ہے, بنی اسرائیل پر آئے تھے نا. اور بنی اسرائیل میں آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا, تو جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 سے 2.5 سینچریز گزرنے کے بعد، 3 سینچریز گزرنے کے بعد، نصارہ جو تھے انہوں نے توحید کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ ڈیوائن ہے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خود اللہ کا بیٹا نہیں کہا. ایون یہ جتنی بھی گاسپلز ہیں، جو جتنی بھی بائبلز ہیں، جتنے ورژنز بائبل کے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ نہیں لکھا گیا. اور گاسپلز کے اندر، یہ بائبل کے اندر صرف اللہ کی وحی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اس میں ان کے زندگی کے واقعات بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. جیسے ہمارے ہاں وہ چیز رسول اللہ کے اینگل سے، سیرت کے اینگل سے بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. آپ کو بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ زندگی کے حالات بھی ملتے ہیں، آپ کو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوٹیشنز بھی ملتی ہیں، اور آپ کو بائبل میں اللہ کی وحی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو بائبل از دا کمبینیشن آف آل دیز تھری تھنگس. یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور اگر آپ آج بائبل پڑھتی ہیں اور آپ وہاں دیکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو آئے کہہ کے اور اپنے آپ کو لارڈ کہہ رہے ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی اپنے لیے اپنے آپ کو لارڈ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے. یہ بات کے اکاؤنٹس میں لکھا گیا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں بات کہی ہے وَيُنذِرَ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی خبردار کر دے جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا ڈکلیئر کیا تھا. اصل میں یہ قریش کو وارن کیا جا رہا ہے کہ قریش، اور ولد عربی زبان میں صرف بیٹے کے لیے نہیں آتا. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، ولد، ولدن عربی زبان میں چائلڈ کے لیے آتا ہے، بچہ، اور بچہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے اور میل بھی ہو سکتا ہے. تو سب اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ کہی ہے، اٹس ایکچولی اے جنرل سٹیٹمنٹ آنے والی دنیا کے لیے. جو بھی شرک کرے گا اور جو بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا بیٹا یا بیٹی ڈکلیئر کرے گا، اصل میں وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس کو وارن کر دو، اس کو بتا دو کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے اتخذا، اتخذا آتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو بہت ٹائٹلی پکڑ لینا. ایک ہوتا ہے نا بس پکڑ لیا آپ نے ہلکے ہاتھ سے، ایک ہوتا ہے بہت کسی چیز کو دبا کر پکڑ لینا. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے، بنی اسرائیلیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، تو وہاں لفظ آتا ہے اتخذتم العجل، تم نے اس بچھڑے کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے اتخذا کا، یہ آپ کو قرآن میں ملے گا، اور جب شرک کے اینگل سے ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک ان کے دل اور دماغ کے اندر انگرینڈ ہوا تھا، ان کے دماغوں کے اندر، ان کے عقیدوں کے اندر گھسا ہوا تھا، تو نکالنا آسان نہیں تھا. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کو خبردار کر دو کہ جو کام یہ کر رہے ہیں. اور قریش کے لوگوں کو ان کے شرک سے وارن کیا گیا، اور آنے والی ہر نسل کو شرک سے وارن کر دیا گیا. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس انفارمیشن پر، ما لہم بہ علمن، ما لہم بہ علمن کا مطلب کیا ہے کہ وہ انفارمیشن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما لہم، کوئی علم نہیں ہے، بہ من علمن، جس پر یہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اس میں آپ کو قرآن کے ڈفرینٹ مقصد نظر آ رہے ہیں، وارن کرنا، خوشخبری دینا، اور ساتھ ساتھ مس انفارمیشن کو، اللہ کے خلاف فالز ایکیوزیشن کو دور کرنا، یہ سب بھی آپ کو یہاں پر آسانی سے مل رہا ہے. مگر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ بات، یہ انفارمیشن ان کی اپنی کریٹڈ انفارمیشن ہے، اللہ نے کسی وحی میں یہ نازل نہیں کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یاد رکھیں، آپ اور میں اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے؟ قرآن اور اسلام کیا بتاتا ہے؟ اللہ کو آپ اور میں یا تو قرآن سے جان سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احادیث قدسی بیان ہوئی ہیں ان کے ذریعے جان سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے اللہ کو جاننے کا. اور قرآن میں جو اللہ کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. آج ان صفات اور ان ناموں سے ہٹ کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ ایسا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے. اللہ کا تعارف ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا، جیسا کہ اللہ نے خود ہمیں جو ہے وہ بتا دیا کہ اللہ اصل میں ہے کیسا. اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے جملہ ما لہم بہ من علم، اسکالرس کہتے ہیں یہ جملہ عربی میں کئی طرح کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں آتا لیس علم لہم، لیسا علم لہم, ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے. اور یہ جتنے مختلف عربی کے فارمز بنیں گے سب کا ترجمہ مزے کی بات ہے ایک ہی جیسا بنتا ہے اردو میں. یہ لمیٹیشن ہے اردو کی زبان کی. لیسا علم لہم, اس کا ترجمہ بھی بنے گا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما علم لہم, نہیں ہے کوئی علم ان کے پاس. لا علم, عربی زبان میں لا بھی تو نہیں کے لیے آتا ہے. آپ کہتی ہیں لا خوف, کوئی خوف نہیں ہوگا, ہے نا. اسی طرح سے اگر یہاں آتا لا علم لہم, ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے, یہ سب ایک ہی اف انداز تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اسپیسیفک انداز میں بات کی ہے. ما لہم بہی من علم, ما علم نہیں کہا, علم کو آگے لے گئے اللہ تعالیٰ. اور یہ جملے کی ایک ریگولر کنسٹرکشن کو بدلا ہے. جب اللہ تعالیٰ ریگولر جملے کی کنسٹرکشن بدلتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات میں ایمفسس لایا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ ایمفسس لایا جا رہا ہے. آپ کہتی ہیں میری بات سنو, ایک عام جملہ ہے نا میری بات سنو. اب کہتی ہے سنو میری بات, اب اس میں آپ کا انداز بدل گیا ہے نا. اسی طرح سے قرآن میں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن میں تو کوئی ایکسکلیمیشن مارکس نہیں ہے, قرآن میں پنکچویشن مارکس نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں کس انداز میں بات کی ہے, کہاں جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے اور کہاں ڈرایا ہے, کہاں وارن کیا ہے اور کہاں ریلیکس رہنے کو کہا ہے, کہاں جو ہے وہ بات نارمل انداز میں کی اور کہاں بات ایک دھمکانے والے انداز میں کیا, کیسے پتا چلتا ہے؟ یہی الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے. تو اسی لیے قرآن کے علم میں ایک عربی زبان کا علم سیکھنا یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے نصیب ہو جائے, اس لیے کہ ہمارے سامنے پھر قرآن کے خزانے اور کھلنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سلیکشن کیا وہ اللہ نے پہلے ماں کو مینشن کیا, لا نہیں لے کر آئے اللہ تعالیٰ, لا لا لہم بہی من علم نہیں کہا, یا لا علم لہم بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں نگیشن کے لیے لا کے مقابلے میں ماں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس, دس از ایکسٹریم ایمفسس, کوئی علم نہیں ہے اس کا ان کے پاس. اور یہ نگیشن کو ماں لہم جو ہے یہ اسٹرینتھن کر رہا ہے, اس چیز کو اور زیادہ واضح کر رہا ہے. اور یہاں پر آیا بہی, ماں لہم نہیں ہے ان کے پاس بہی اس کا, یہ بہی میں جو ہی آ رہا ہے. اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں مفسرین کے مطابق کہ یہ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ممکن ہے کہ دنیا کا علم ان کے پاس بہت زیادہ ہو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں؟ ایک انسان ایک معاملے میں احمق ہے تو ضروری نہیں ہے وہ پوری زندگی میں ہی احمق ہو. ایک انسان ایک بات غلط کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ غلط ہی کے ٹائٹل سے پہچانا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک انسان کا ایک عقیدہ غلط ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پوری زندگی پہ آپ کراس لگا کر اس کو ایک طرف کر دیں. اللہ کہہ رہے ہیں ما لہم بہی, یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کا ان کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے باقی دنیاوی باتیں بہتر کرتے ہوں, ہو سکتا ہے باقی ان کے پاس سائنٹیفک انفارمیشن زیادہ ہو, ہو سکتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ نے پاور اور اسٹرینتھ اور ریسورسز زیادہ دی ہوں. آج اپلائی کریں نا آج کے مشرقین پر, آج کے نصارہ پر, کیا ہم ان سے بات نہیں کریں گے کہ یہ تو اللہ کے غضب ڈھائے ہوئے لوگ ہیں, یا ہم ان کو ان تک دین نہیں پہنچائیں گے, یا یہ ہم یہ کہہ کے مثال کے طور پر کہ ہم ایئر کنڈیشن استعمال نہ کریں کہ یہ تو نصارہ کی جو ہے انوینشن ہے. یہ بات نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان ہمیشہ سوچنے والا, ریفلیکٹ کرنے والا اور براڈ مائنڈیڈ رکھتا ہے. اللہ نے بھی یہاں اسپیسیفک کر دیا کہ جس کی جو غلطی ہے اس کو پن پوائنٹ کرو. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت سبق ہے. ہمیں کسی انسان کی اگر ایک عادت سے نفرت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا ہمیں بعض اوقات کے اس انسانوں کی عادتوں سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کس سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے, انسان سے نفرت نہیں کی جاتی, انسان سے ہمدردی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اسی انداز کو اپنایا ہے کہ ان کے باقی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ کلیم کہ اللہ کی اولاد ہے اس میں بالکل جو ہے وہ غلطی ہے اور وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. ولا لی آبائہم, اور نہ ہی ان کے آبا جو ہیں ان کے پاس علم ہے. اب آپ کو میں ایک فرق بتاؤں گی, آپ کے سامنے آیت ہے. جب اسی دور کے مشرکین کی بات ہوئی جو رسول اللہ کے دور میں موجود تھے, نصارہ ہوں یا قریش ہوں, تو لفظ آیا تھا ماں اور آپ کو کہا تھا ماں اسٹرانگ نگیشن کے لیے آتا ہے. جب آبا و اجداد کے لیے بات آئی تو ماں آیا یا لا آیا؟ لا آیا, لا آبائہم, یعنی نگیشن کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آبا جو نگیٹ کر رہے تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی, سنی سنائی باتیں تھیں, ان کے پاس رسول نہیں تھا. تم آج اس دور میں موجود ہو جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور تم رسول کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر پھر بھی کہو گے کہ اللہ کی اولاد ہے تو تم ایک بڑا غلط کام کر رہے ہو. اس لیے ان لوگوں کی جو کرنٹلی موجود تھے اور مشرکین تھے ان کی اسٹرانگ نگیشن کی گئی ہے, آبا و اجداد کے مقابلے میں ان کی ویک نگیشن کی گئی ہے اس اپروچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کتنی بڑی سخت بات ہے, کتنی گریو بات ہے جو اپنی بات منہ سے نکالتے ہو, یعنی کہ بغیر علم کے تم کوئی بات کہتے ہو. آپ کو بتا دیا جب اللہ نے کسی ڈیوائن سکرپچر میں یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کی اولاد ہے تو کیسے کوئی آج کلیم کر سکتا ہے کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے. اللہ نے کہا یہ بہت سخت بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. اور یاد رکھیں اللہ کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں افترا علی اللہ, اور افترا علی اللہ سکالرز نے جو ڈیرائیو کیا ہے قرآن کی آیات سے وہ کہتے ہیں افترا علی اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھنا, اپنی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور بعض اوقات بعض آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ افترا علی اللہ ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور جب آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیجئے, اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا رسول کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا اسلام کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو, یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. اس لیے کہ رسول جو کہتا ہے وہ اصل میں کس کی طرف سے آتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو چاہے اسلام ہو یا رسول اللہ ہو یا قرآن ہو یا اللہ تعالیٰ ہو, اپنی طرف سے اگر ہم اپنے کلیمز اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم افترا علی اللہ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اور جو انسان بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اصل میں شیطان کے وسپر کی وجہ سے باندھتا ہے, شیطان کا ساتھی بنا ہوتا ہے, شیطان کو اس نے اپنا قرین بنایا ہوتا ہے, اس لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور فحش کہنے کا. فحش صرف آپ کے لباس میں نہیں ہوتا, فحش انسان کی زبان میں بھی ہوتا ہے, اور ہر وہ بات جو نامناسب ہوگی وہ فحش کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور شیطان کیسا فحش سکھاتا ہے کہ تم وہ کہو جس کو اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور بعض سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا, جیسے یہاں پر الفاظ بھی بہت سخت آئے ہیں, کبرت کلمتن عربی زبان میں ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں کہنے والا, کرس والے انداز میں کہنے والا انداز ہے, بہت بڑی گریو بات ہے جو تم اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے نکالتے ہو. تو سکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کو اٹیچ کیا جائے, اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جائے جس کو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا. کتنے کلیم سے ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں بزرگ کے مزار میں فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے جنت میں جانے کی دعا کرو. یہ مت کہو تو بہت جنتی ہیں, آپ کو کس نے بتایا جنتی ہیں؟ کیا فرشتے نے آ کے آپ کو ان کی تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوا دکھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اس طرح کے کلیم کسی کے جانے کے بعد مت کرو, یہ ذمہ داری آپ اور میں اپنے اوپر نہیں لے سکتے. اسی طرح سے ایک اور آج کے معاشرے کا بہت بڑا چیلنج اور فتنہ, سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ بہت زیادہ کیئرفل رہیں, ہر حدیث آگے فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی, آئی ایم سوری ٹو سے, آئی وڈ لائک ٹو سے اٹ بیماری, بیکاز میں واٹس ایپ خود بھی یوز کرتی ہوں, میں سوشل میڈیا فیس بک خود بھی یوز کرتی ہوں, لیکن میں بہت مختلف انداز میں استعمال کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو لوگ میرے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ مجھے کوئی بھی لمبا میسج بھیجیں گے یا ویڈیو بھیجیں گے تو میں نہیں دیکھوں گی, میں سمپل کلیئر چیٹ کر دیتی ہوں. یوزلی میں ہر ہفتے ایک ہفتے کے بعد اپنے موبائل میں ساری کلیئر چیٹس کر رہی ہوتی ہوں. میں کچھ بھی آٹو ڈاؤن لوڈ میں نے بند کیا ہوا ہے. فیس بک میں اسکرال نہیں کرتی ہوں کبھی بھی اپنا. میں فیس بک کے جو پیجز میں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں پوسٹ کرتی ہوں, وہاں سے ہٹ جاتی ہوں. یہ فیس بک جتنا انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے یہ اتنا انسانوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کہ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو, ہماری عمر کی خواتین زیادہ تر ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ فیس بک اور واٹس ایپ, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ جو بھی دین سے ریلیٹڈ میسج آئے گا جب تک میں وہ سارے گروپس میں اور سارے کانٹیکٹس میں فارورڈ نہیں کر دوں گی جب تک جو ہے وہ میری فجر قبول نہیں ہوگی.